الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں سورۃ الاعراف کی وسطانی آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا اور اس میں خاص وش نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رہنے کا حکم دینا، یہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص صفات اور آپ کی امت کی صفات میں اس چیز کو ذکر کیا دی گیا کہ اہل ایمان کا طریق یہ ہے کہ وہ نیکی پر عمل کرتے ہیں اور نیکی کی ترغیب اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے خود بچتے ہیں اور برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی وصف اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی طور پر ذکر فرمایا اور یہی چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت کے طور پر ذکر فرمایا۔ سورہ عصر میں بھی اس کا ایک خلاصہ جس طرح کے ذکر کر دیا گیا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی چار ذمہ داریاں ذکر کی تھی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے لیکن کامیاب وہ انسان ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی ذات کو منور اور اپنی ذات کو مجلہ اور روشن کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں، اور جب حق کے کام اور سچائی کے کام کا ارتکاب بندہ کرتا ہے تو پھر دنیا جو آزمائش اور مصائب کی آمجگاہ ہے تو پھر فتنے فسادات اور مصائب اس کے سامنے آتے ہیں، تو وہ پھر اللہ رب العالمین کے انعام اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والے اجر اور اس کی رضا کے لیے جو امور سر انجام دیتا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے وہ خود بھی صبر کرتا ہے، یعنی باطل میں ملوث ہونے سے اور شرارتوں میں ملوث ہونے سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی رکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث اس چیز کو اور کھول کر بیان کر رہی تھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، منکرات کو دیکھو، بدی کو دیکھو تو پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے تصرف کر کے اپنے بازو کی قوت سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ کیفیت اور یہ استطاعت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر زبان سے تم اس کی کوشش کرو، اور اگر یہ کیفیت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا جانو۔ اس کی توضیح محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ یہاں پر تین درجے ذکر کیے گئے ہیں۔ جہاں پر بازو سے روکنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا وہ جن کے ہاتھ میں بام اقتدار ہے، جو ریاست کے حکمران ہیں اور مالک ہیں، کیونکہ ان کا یہ حکم ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان اور ذمہ دار ہے. تو لہذا جن کے ہاتھ میں پوری مملکت ہے، جن کے ہاتھ میں پورا بام اقتدار ہے، اور وہ قوم کے نشیب و فراز اور قوم کے سیاہ و سفید کے اللہ کے حضور جواب دے ہیں، تو ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ منکرات کو دیکھیں تو اپنی ریاستی قوت کو استعمال کریں اور اپنی عسکری قوت کو استعمال کریں، اور معاشرے سے فساد کو دور کرنے کے لیے بالخصوص وہ چیزیں جو اسلامی اقدار کے خلاف ہیں، اسلامی نظریات کے خلاف ہیں، اسلامی مزاج کے خلاف ہیں، اسلامی شعار کے خلاف ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن و معاشرت کے خلاف ہیں، تو اس پر اسلامی حکومت کے بام اقتدار پر جو حکمران موجود ہیں ان کی ذمہ داری شریعت مطہرہ یہ آیت کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان منکرات کو ختم کریں. اور پھر اس کے بعد علماء مشائخ جن کے پاس منبر واعظ ہیں ان کا دوسرا منصب ہے کہ وہ منکرات کو اگر اپنے معاشرے میں دیکھے تو پھر صرف اپنے معاملات میں صرف دل میں برا جاننا یا آپس میں کسی کے ساتھ سما خراشی کرنا، اس پر وہ اکتفا نہ کریں، بلکہ جب ان کے پاس منبر واعظ ہے تو پھر ان کا دوسرا منصب ہے، یعنی پہلا منصب ہاتھ سے روکنے کا ریاست کا ہے، اور دوسرا علماء اور مشائخ کا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں اور ان کے نجی اور ان کی باہمی محافل کے اندر برملا نصیحت کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اور تیسرا منصب جو ہے وہ عامۃ الناس کا ہے کہ جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر شریعت مطہرہ کے مسائل پر مکمل طور پر انہیں امور نہیں ہے تو ان کے لیے یہ منصلہ ضرور ہے کہ جناب وہ دل میں اس کو برا جانے. اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل میں برا جانا یہ اضعف الایمان اور سب سے کمزور ایمان میں سے ہے. تو یہ تین درجے ایمان کے تقاضے کے تحت ذکر کیے گئے ہیں، اس کی مزید توضیح آنے والے دروس کے اندر انشاءاللہ ذکر کی جائے گی، لیکن یہاں پر سر دس یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ تمام انبیاء اکرام جو مبعوث ہوئے ہیں جس طرح کہ ان کی امتوں میں قرآن اپنے مذہب کی کتاب اور اپنے دین کی کتاب بطور تحفیظ، بطور حفظ اور بطور یاد زبانی کرنے کے منتقل نہیں ہوئی، جس طرح حضور علیہ السلام کی امت پر یہ انعام ہوا کہ جو کتاب نبی کے سینے میں تھی وہ امت کے سینے میں منتقل ہو گئی اور یہ دین کے دستور کے تحفظ کا سب سے بڑا باعث ہوا. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس دور میں اور سابقہ شریعت میں اور سابقہ ادیان سماوی کے اندر یہ تھا کہ نبیوں ہی کو وہ صحائف، وہ کتب زبانی یاد ہوا کرتی تھی اور امتوں کو اس سے یاد ہونے کا کوئی چارہ نہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس یہ گنجائش تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو معبود کیوں بنایا معاذ اللہ اور ان کو خدا کا بیٹا کیوں قرار دیا تھا، اس لیے کہ ان کو توریت زبانی یاد تھی کہ جس وقت مخت نصر نے تمام علاقے کو زیر و زبر کر دیا اور تمام علاقوں سے اس نے توریت کے اصل نسخے پکڑ کر جلا دیے، تو حضرت عزیر کے پاس وہ اصل نسخہ جو تھا وہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس زبانی توریت یاد تھی. آپ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابیوں کو توریت کے اصل نسخے لکھوائے، پھر بعد میں کسی دوسرے جگہ پر ترقیاتی کام ہونے لگے تو ایک مکان کی بنیاد کو کھودا گیا تو اس کے نیچے سے توریت کا ایک قدیم نسخہ نکلا، اور وہ نسخہ وہی تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لکھوایا تھا. تو قوم بڑی شزدر اور حیران ہوئی کہ پوری کتاب ان کو زبانی یاد ہے، ہاں یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں. تو اس وجہ سے معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام پر جو ابن اللہ کا الزام انہوں نے لگایا وہ اس وجہ سے لگایا کہ آپ کو توریت زبانی یاد تھی. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، اس میں امت کی کوئی خاصیت نہیں ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ذکر فرما دیا تھا کہ میری امت یہود کے مکمل طریقے پر رہے گی. تو سرکار نے فرمایا یہ جو جوتے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جوتے جس طرح برابر ایک دوسرے کی نال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری امت بھی یہود کے ساتھ اس طرح چلے گی، یہاں تک کہ اگر یہود میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے معاذ اللہ تو میری امت بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے گی. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ میری امت اس نقش قدم پر چلے گی اور یہود کے اس معاملے کی طرف آئے گی. ہاں ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا، جو میری تعلیم اور میری صحابی کی تعلیم، میرے اصحاب کی تعلیم پر ہوگا، اور وہی جنتی قرار دیا جائے گا. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ صرف اللہ کا فضل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے کہ اصل کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے ان کے سینوں کے اندر محفوظ فرمائی. اور ایک اور وصیت جو ہے یہ ہے کہ سابقہ امتوں کو امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا، اس کی مطلقاً اجازت نہیں تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو بالخصوص علماء کو اس چیز کے اوپر معمور کیا گیا، اور اسی کو سید عالم نے ذکر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس اعتبار سے کہ انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، جائیداد نہیں چھوڑتے، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ ان کا علم ہوتا ہے، اور ان کے علم کے وارث ان کے امت کے علماء ہوتے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خصوصیت رہی ہے. جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک کے بعد، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ تمام زمینوں سے متعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تصرف رہتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی کو تمام مسلمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا دعویٰ کیا. میرے والد گرامی کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کے بارے میں تمہارا کیا قول ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خود سنا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جماعت انبیاء مال میں سے کسی چیز کو وارث نہیں چھوڑتے ہیں. یہ حدیث پاک جب اس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی نے سماعت فرمائی تو یہ خبر واحد کو آپ نے حجت قرار دیتے ہوئے دوبارہ اپنے گھر تشریف لے گئی، اور وہ جو مالی وراثت کا جو سلسلہ تھا وہ آپ نے موقوف فرمایا. اور ایک بات جب بات اگر چل پڑی ہے تو میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی وراثت جس طرح کے آگے یہ آیت کریمہ چل رہی ہے، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ مال نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے، ان کے معاملات کی روحانیت ہوتی ہے. یہی تمام چیزیں پھر امت میں علماء اور مشائخ کے اندر بتسلسل چلتی رہی ہے. لیکن انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ان کے پاس، اگر ان کی زندگی میں اور حیات ظاہری کے اندر کوئی تصرف کے اعتبار سے کوئی زمین، کوئی باغ اگر رہا بھی ہے تو ان کی وصال پاک کے بعد وہ صدقہ ہو جاتا ہے ساری امت کے لیے، اور ساری امت اس سے استفادہ کرتی ہے. اور سیدہ زہرا جو باغ فدق کے لیے، جو خیبر کے قریب ایک بہت بڑا کھجور کی بہت بڑی بستی تھی اور بڑا قیمتی جگہ تھی، اس کے مطالبے کے لیے جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سے بیان فرمائی، یہ شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی میں بھی روایتیں موجود ہیں ساری، اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک سیدنا صدیق اکبر نے ذکر فرمائی کہ ہم دو انبیاء اپنے کسی چیز کا وارث نہیں چھوڑتے ہیں، اور ہماری وراثت جو ہے وہ مال نہیں ہوا کرتی. تو سیدہ نے اس روایت کو قبول کیا اور اس معاملے کو ختم فرمایا، اور آپ اپنے گھر لوٹ کر آئی ہے. یہاں پر یہ شبہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے مال کو غصب کیا. اگر غصب کرنے کا دعویٰ ہوا تو یہ بھی کوئی تو ثابت کرے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کا کوئی کھلایا ہو، یہ باپ نے اپنے لیے کچھ رکھا ہو، ایسی بھی کوئی روایت نہ ہماری کتابوں سے ثابت کوئی کر سکتا ہے نہ ان کے گھر کی کتابوں سے یہ باتیں ثابت ہیں. اور میں اس اختلاف کے ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چلیں سیدنا صدیق اکبر کے دور پاک میں باغ فدق کا فیصلہ نہیں ہوا، حضرت عمر کے دور میں نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں ہوا، لیکن فدق کا وجود مولا علی کے دور میں تو تھا. تو ایک روایت پیش کر دیجئے کہ جب یہ ضروری مسئلہ تھا تو حضرت علی نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس ضروری مسئلہ جس پر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، ایمان و کفر کی ساری تاریخ رقم کر دی جاتی ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت 4 سال سے زیادہ وسیعت تھا، ایک خطبہ آپ کا دکھا دیا جائے کہ آپ نے باغ فدق سے متعلق دیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی روایت معتبر رہی ہے جو حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ذکر فرمائی تھی کہ ہم گروہ انبیاء کسی چیز کو وارث نہیں چھوڑتے، اور ہماری وراثت جو وہ علم ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے مبارکہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ خود بخود کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دور مبارکہ ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ نے آخری دور مبارکہ 6 مہینہ جو ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وصیت مبارکہ تھی کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جائے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ 30 سال کے عرصے کے مکمل ہونے سے 6 مہینہ پہلے ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خلافت کے منصب پر جلوگر ہوئے، اور ٹھیک جب 6 مہینہ مکمل ہوتا ہے تو آپ اپنی خلافت کو تفویض کر کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ غیبی بشارت مکمل ہو جاتی ہے کہ میرے بعد 30 سال کا عرصہ وہ خلافت کا رہے گا، اور اس کے بعد مملوکیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہ حضرت مولا علی کے خطبوں میں کوئی ایسی بات ملتی ہے اور نہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو اہل بیت کے خاص افراد ہیں, نہ انہوں نے فدق کے بارے میں کوئی ایسا ذکر فرمایا. تو بات وہی بخاری کے درست ہے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفہ بلا فصل سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو خبر واحد ہے جو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے, اس کو سیدہ زہرا نے قبول فرمایا اور آپ راضی خوشی اپنے گھر میں تشریف لے گئی, اور پھر کبھی دوبارہ اس بات میں آپ نے مطالبہ نہیں فرمایا. اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وصال کے بعد حضرت عمر کے پاس یہ مطالبہ لے کر گئے ہوں کہ چلو ابو بکر نے نہیں کیا تم کر دو, یہ بھی ثابت نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کو کوئی فرد یہ مطالبہ لے کر, 12 سالہ اتنی محیط خلافت حضرت عثمان غنی کی, ان کے دور میں کوئی ایک مقدمہ کسی قاضی کے پاس جمع کرایا ہو کہ جناب یہ باغ فدق کا جو پیسہ ہے اہل بیت کو دیا جائے, یہ بھی مقدمہ نہ ہماری کتابوں میں ثابت ہے نہ ان کی کتابوں میں ثابت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا کر ایک فضول ڈھکوسلا اور ایک تاریخ بنانے کی بجائے اسی روایت پر توجہ کی جائے جو اصول کافی میں بھی ہے, صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, کہ گروہ انبیاء امر بالمعروف وہ نہیں یعنی منکر پر مبوس ہوتے ہیں, ان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ مال و اسباب نہیں ہوتی ہے, وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے, اور اصل چیز جو ان کی وراثت امت کے لیے لازم ہے, ان کے خاندان کے لیے لازم ہے, اور ان کے اصحاب کے لیے لازم ہے, وہ ان کا علم ہے, تاکہ وہ تعلیم کو شریعت کی بات کو آگے پہنچائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام نے یقیناً امر بالمعروف کیا ہے وہ نہیں عن المنکر کیا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انفرادی خصوصیت ہے, اور قرآن نے بڑے اچھوت انداز میں, بڑے مختلف انداز میں, بڑے عجیب انداز میں, اور حضور کے جو خاص خصوصیت کے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا قرار دیا ہے حضور کو, تو اس میں حضور کو جو الگ سے ذکر کیا, اس میں وجہ بھی ہے کہ حضور کی صفت امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ نہایت حکمت اور عمل اور عملی اور عمدہ پیرائے پر مبنی رہی ہے. دیگر انبیاء کے انداز میں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں بہت مختلف فرق رہا ہے, اور اس کی روایت ہمیں صحیح بخاری شریف کے اندر ملتی ہے, جو وقت کے اختتام پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی محبوب روایت ہے حضور کے مزاج کو سمجھنے کے لیے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں موجود تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اچانک ایک عربی آیا, دیہاتی تھا بدو, اور اسلام کی تعلیمات شروع شروع میں پھیل رہی تھی, وہ آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگ گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اسے ڈانٹنے لگے اور اسے کہنے لگے تو کہاں پیشاب کر رہا ہے, تو حضور نے فرمایا نہ اس کے پیشاب کو منقطع نہ کرو, اب اگر یہ پیشاب کرنے لگ گیا ہے تو اس کے پیشاب کو ہونے دو. جب وہ پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا, امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک ڈول میں پانی لے آؤ اور جہاں اس نے پیشاب کیا یہاں سے بہا دو. جب جگہ صاف کر دی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا, اس اعرابی کو بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے اسے کہا کہ یہ مساجد جو ہے یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے, یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ ذکر کرنے کی جگہ ہے, یہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی یاد کی جگہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگا کر اس جگہ کو صاف فرما دیا. ایسے معاملات دیگر انبیاء کی شریعت مبارکہ کے اندر ایسے نرمی کے احکام بہت ہی کم بلکہ شاذ و نادر نظر آتے ہیں, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ پیرائے میں تبلیغ اور حکمت اور محبت کا جو غلبہ ہے یہ جگہ جگہ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر نظر آتے ہیں. اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں, جس وقت نمازوں کی ترتیب اور تصویب کا سلسلہ چل رہا تھا, اور یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ ظاہر ہوتا ہے, وہ یہ جو غیر مقلدوں سے ہماری خاص طور پر گفتگو ہوتی ہے رفع الیدین کے حوالے سے, یہاں پر میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے قریب ایمان لانے والے ہیں, اور صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6-7 ہجری میں ہوا ہے, تو یہ 7 سال کا عرصہ, تو آپ اندازہ لگائیے, بھی حدیث آگے آ رہی ہے صحیح بخاری شریف سے, ابو داؤد شریف سے, کہ 7 سال تک بھی نماز کے اندر ایک دوسرے کو جواب دینا, ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینا, ان چیزوں کو بھی جائز رکھا گیا ہے, یعنی آہستہ آہستہ بالتدریج ان معاملات کی اصلاح کی گئی ہے. تو لہذا نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا, ہاتھوں کو چھوڑنا, یہ تمام چیزیں جائز رکھی گئی ہیں, لیکن جب نماز اپنے یعنی لوگوں کی تربیت اپنے منتہا کمال تک پہنچ گئی تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عمر شریف کے آخری حصے کے اندر ایک صحابہ کی جماعت کے قریب سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نماز میں رفع یدین کیا کرتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح دمے کیوں مارتے ہو, اسکن فی الصلاۃ, اپنی نمازوں کے اندر سکون کیا کرو, اور اس کو امام مسلم نے سکون فی الصلاۃ کے باب میں لیا ہے,
اور اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر حنفی علماء نے مسئلہ خاص کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک نمازوں میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی تھی وہ اس وقت تھا کہ نمازوں کے اندر سلام کی بھی جب تک اجازت تھی، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت تھی، نماز میں ادھر ادھر بات کرنے کی بھی اجازت تھی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے احکام جو مکمل ہونے لگے اور لوگوں کو نماز کی اہمیت کا اقرار ہونے لگا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتدریج وہ معاملات جو نماز کے اندر یکسوئی کے خلاف اور نماز کے اندر سکون کے خلاف ہے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتدریج قدغن لگایا اور اس کو منع کرنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا ہے. اور یہ جو حضور نے شاہ فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کی طرح تم دمے مارتے ہو، نماز کے اندر سکون پیدا کرو، یہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ جس وقت نماز کی صلاح کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں رفع الیدین کو منع فرما دیا. اب یہ حدیث پاک اس تنازع میں رکھی ہے کہ یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ کا ہے اور حضرت امیر معاویہ مہاجرین میں سے نہیں ہے اور نہ ہی انصار سابقین میں سے ہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان حدیبیہ کے وقت آیا ہے اور اس کا اظہار آپ نے بعد میں چل کر فرمایا ہے. تو آپ اپنے عمل کو دیکھیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کس پہرائے میں ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور نمازیوں میں سے کسی شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا. تو دیکھیے اس وقت یہ اجازت مرحمت کی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو منع بھی کیا جا رہا تھا، لیکن یہ حکم اس وقت عام نہیں تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ نماز کے اندر کسی کے سلام کا جواب دینا کیا مکمل طور پر منع کر دیا گیا ہے. یکا دکا صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ آہستہ منع کر رہے تھے تاکہ چند صحابہ تیار ہو جائیں تو بالعموم ممبر پر اس کا مکمل اعلان کر دیا جائے کہ اب نماز میں سلام دعا منع کر دی گئی ہے، ادھر ادھر دیکھنا منع کر دیا گیا، غیر کی طرف التفات کرنا منع کر دیا گیا، غیر کی طرف توجہ کرنا منع کر دیا گیا، کسی کے چھینک کا جواب دینا منع کر دیا گیا. اس لیے حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابی کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہا تو دوسرے صحابی نماز میں ہی مجھے گھور کر دیکھنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سے 7 ہجری کا دور ہے، اس وقت تک نماز کے اندر ان تمام چیزوں کی سہولت دی گئی تھی اور تمام چیزوں کو معاملات میں رکھا گیا تھا. تو لہذا تنسیخ رفع یدین کی حدیث یقیناً مؤخرین کی ہے، اس لیے کہ جس طرح یرحمک اللہ کہنے کی اجازت تھی اسی طرح نماز میں ہاتھوں کو اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن جس وقت حضور نے اپنے قول سے اس کو منع فرما دیا وہ اس اعتبار سے کہ جس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ کو گھور کر دیکھنے لگے تو حضرت امیر معاویہ نے نماز میں ان سے کہا کہ تمہاری مائیں تو ان پر روئے، تم مجھے گھور کر دیکھ کر غصہ کرتے ہو. یعنی جذبات میں عرب کا یہ جملہ تھا اور یہ ڈانٹنے کے لیے کہا جاتا تھا، تو نماز میں ان سے کہا کہ تم مجھے گھور کر کیا دیکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جو تیار میں بیٹھے تھے وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے تھے یوں کر کے کہ چپ ہو جاؤ باتیں نہ کرو. کہتے ہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا دی تو ہم نے حضور کی خدمت میں یہ مسئلہ ذکر کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر ذکر فرمایا کہ نماز انفرادیت کی عبادت ہے، نماز سکون کی عبادت ہے. اے امیر معاویہ یہ چیز التفات کرنے کی نہیں ہے، اے معاویہ اس طرف جواب دینے کے نہیں ہے، نماز صرف اپنا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ لگانے کے لیے، اپنی توجہ اللہ کے ساتھ لگانے کے لیے. قرآت کے اندر انہماک ہو، نہ کسی کے گویا کہ ڈانٹ کا جواب دیا جائے، نہ کسی کے چھینک کا جواب دیا جائے، نہ کسی کے سلام کا جواب دیا جائے، نہ کسی کی طرف متوجہ کیا جائے. اور پھر شاہ فرمایا کہ نماز تسبیح اور تکبیر اور قرآت کے ساتھ ہوتی ہے. اور پھر حضور نے شاہ فرمایا کہ دیکھو جو تم نے جواب دیا نا نماز کے اندر معاویہ، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میں ایسا معلم ہوں جس کی ذمہ داری ادا کی گئی ہے کہ وہ نرمی کو فروغ دے. تو یہاں پر جہاں پر ہمیں نماز اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کا علم ملتا ہے وہیں پر اس بات کا بھی ہمیں علم ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ سب سے مختلف رہی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اگر ہمیں عبادت کا حکم دیا تو حضور نے اس سے زیادہ مشقت کے اندر عبادت کی. اگر ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا تو حضور نے تہجد بھی اپنے اوپر لازم رکھی ہے اور تہجد کا بھی اہتمام کیا. اگر ہمیں روزوں کا حکم دیا تو سرکار نے خود روزے کثرت کے ساتھ رکھے. ہمیں اگر سحری کر کے روزے کا حکم دیا تو خود تو حضور نے صوم وصال رکھے ہیں. تو فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا نکھار تھا اور یہ آپ نے عمل کر کے دکھایا کہ اگر نیکی کا حکم آپ مرحمت فرما رہے ہیں تو اس سے زیادہ مشقت کے مسائل جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رہنا، اس میں یہ بالتدریج واضح ہو جاتی ہے کہ جو ممبر واس پر ہیں ان کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب رعایا قوم مقتدیوں کو اگر وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق اور ترتیب کے اعتبار سے یہ بات ان پر لازم ہوتی ہے کہ انہیں اس میں زیادہ محتاط رہنا ہے. ان میں تقوی کے اعتبار سے اس میں زیادہ احساس رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ نیکی کی بات کر رہے ہیں، اگر ان کا قول ان کے عمل کے خلاف ہو جائے اور ان کا عمل ان کے قول کے خلاف ہو جائے تو یقیناً قوم کے اندر ایک بے چینی اور ایک تذبذب آ جائے، لیکن اس کے باوجود اگر کئی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی باتیں اگر کسی اہل خیر سے سن بھی رہے ہیں تو یقیناً سنا ان سے ہے، عمل تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عمل اس کے قول کے خلاف دیکھ بھی لیا جائے تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب فلاں شخص نے تو ہمیں نیکی کا حکم دیا تھا اور وہ خود نیکی پر عمل نہیں کرتا، تو وہ خود اپنے معاملات کا جواب دے ہے، لیکن آپ کو نیکی کا حکم پہنچ چکا ہے، آپ کو برائی کی بات پہنچ چکی ہے، برائی کے لیے اس کو چھوڑنے کا حکم پہنچ چکا ہے، تو آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کو آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھیں، بہتر اور افضل اور اعلیٰ اور اقوار واجب تو اس شخص کے لیے یہ تھا، معلم کے لیے تھا کہ جس نیکی کی وہ بات کر رہا ہے اس نیکی پر وہ خود عمل کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کا حکم دینے کی اور اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی کو برائی جان کر اس کو منع کرنے کا حکم دینے کی اور خود یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے قول اور فعل کے تضاد کو ختم فرمائے، جو ہم کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہ بہت برا ہے کہ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بات بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ جس چیز کا تم حکم دیتے ہو اور اس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کا حکم دینے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔